الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة قدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدہ، حضرت کا ایک وعظ ہے، اس کا نام ہے علاج الغضب، یعنی غصے کا علاج، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. غصہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو خدا سے لڑا دیتا ہے، امتی کو نبی سے لڑا دیتا ہے، بیوی شوہر سے لڑ جاتی ہے، بیٹا باپ سے لڑ جاتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے اور مرید اپنے شیخ سے، یہاں تک کہ دو مسلمانوں میں ایسی لڑائیاں کی نوبت آتی ہے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا تو دور کی بات، ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں. اور میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے: غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے. جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ہمارے 36 دانت باہر نکال دے گا، اس پر کبھی غصہ نہیں کرے گا. ایک صاحب نے غصے میں کہا، دوسرے شخص سے لڑائی ہوئی، اس نے کہا: ایسا غصہ ماروں گا کہ تمہارے 36 دانت نکال دوں گا. تو وہیں برابر میں ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دانت 36 نہیں 32 ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو بھی معلوم ہے کہ دانت 36 نہیں 32 ہوتے ہیں، لہذا 32 تو اس کے دانت توڑوں گا، اور معلوم ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی ضرور بولے گا، 4 اس کے بھی شامل کر لیے، اس لیے میں نے 36 بولے تھے. تو میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ کہتے نا کہ جی صاحب بڑے غیظ و غضب میں ہیں. حضرت والا میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ، مفتی بغداد، جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر روح المعانی، عربی زبان میں ہیں، اس میں وہ فرماتے کہ غیظ اور غضب کے کیا معنی ہیں. تو غیظ کے معنی وہ غصہ ہے انسان اندر ہی اندر کڑتا ہو. غیظ اس غصے کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان اندر کڑے، اور غضب اس غصے کو کہتے ہیں کہ جس میں انتقام کا ارادہ ہو. غیظ وہ غصہ ہے کہ جس میں انسان اندر ہی اندر کڑتا ہے، اور غضب اس غصے کو کہتے کہ جس میں ارادہ انتقام ہو. دادا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ غیظ میں غیظ کی نسبت مخلوق کی طرف کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق عاجز ہے، بعض مرتبہ کسی پر غصہ آتا ہے لیکن اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. مثلا بیوی پر غصہ آیا، دل تو چاہا کہ ایسا لگاؤں کہ دیوار سے جا کے چپک جائے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اس کا بھائی رینجر میں ہے، حالات حاضرہ ہے نا. پہلے تو سیکٹر انچارج کا حوالہ دیتے تھے، آج کل سیکٹر انچارج پیچھے ہو گیا، اب نئی رینج آ گئی ہے مارکیٹ میں، نئی نئی رینج آتی ہے، نئی نئی پروڈکٹ آتی ہے. تو دل تو چاہا کہ ماروں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر بہنوئی کو پکڑ کے لے گیا تو پھر کیا حال ہوگا. تو کڑ رہا ہے اندر لیکن کر کچھ نہیں سکتا. اور غضب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ارادہ انتقام ہو. کبھی کبھی اس کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے، اور خالق کے لیے تو فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کے غضب سے بچو، کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت ایسی ہے کہ سورہ شمس میں فرما دیا، جس قوم پر عذاب نازل کیا فرمایا کہ فدم دم علیہم ربہم بذنبہم، کہ ان پر دمدمہ یعنی عذاب نازل کیا ان کے رب کی طرف سے ان کے گناہوں کی وجہ سے. لہذا اللہ تعالی نے تاویل نہیں دی، حقیقت کو بیان فرمایا کہ عذاب جو آیا وہ گناہوں کی وجہ سے آیا. اور پھر کیا فرمایا، فسواہا، اللہ نے برابر کر دیا کہ سر نہ اٹھا سکے. اور آگے اپنی ایک صفت کو بیان فرمایا، کیا پیاری صفت ہے وہ، اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے اظہار فرمایا کہ ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالی کو انتقام کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ ہماری قدرت ہے ایسی ہے کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انتقام نہیں لے سکتے. مخلوق کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ آج کسی واسطے سے قدرت میرے پاس ہے، طاقت ہے، لیکن تھوڑی مدت، تھوڑے زمانے کے لیے شاید کل میرے پاس یہ قدرت نہ رہے. جس کی ایک مثال ایسی کہ جیسے جسم میں طاقت ہے، ایک زمانہ ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے، بڑھاپا آیا یا بڑھاپے سے پہلے کی منزل آ گئی. جوانی میں موٹر سائیکل چلاتا تھا، کھڈوں پہ گزار کے، اور جب ادھیڑ جوانی ادھڑنا شروع ہوئی، اس لیے اس کو ادھیڑ بولتے ہیں. اب جوانی ادھڑنا شروع ہو گئی نا، اب ذرا سا جھٹکا آتا ہے تو موٹر سائیکل چلانے والے کو کہتا ہے آرام سے بھائی. اسی ادھیڑ گن میں بڑھاپا آ جاتا ہے، اب طاقت ختم. لہذا یا کبھی طاقت ہو بھی، اگر محمد علی قلعے یا کوئی اور باکسر اور ریسلر گھوسے کی طاقت رکھتا ہے لیکن دس آدمی اس کا بازو پکڑ لیں تو استعمال طاقت کی طاقت نہیں رہتی، عاجز ہو جاتا ہے نا. لیکن اللہ تعالی کی قدرت، اللہ اکبر، ایسی قدرت، صاحب قدرت. لیکن اللہ تعالی کی ایک صفت حلیم ہے، یعنی غضب کی ضد حلم کو کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالی کی شان ایسی ہے کہ ان کی ایک صفت غضب کا ظہور بھی ہے اور ساتھ میں حلیم بھی ہے. کیا مطلب؟ حلیم کے معنی ہے الحلیم هو الذي، الحلیم هو الذي لا يعجل بالعقوبة، کہ حلیم اس کو کہتے ہیں وہ ذات جو انتقام لینے میں جلدی نہ فرمائے. اب آپ دیکھیے کہ جس صاحب قدرت کی قدرت ایسی کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح چیلنج فرما دیا کہ لا يخاف عقباها، ہمیں انتقام کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. لیکن اس صاحب قدرت کے، صاحب قدرت کے اللہ اکبر کمال دیکھیے کہ حلم کی جو صفت ہے کہ انتقام لینے میں جلدی نہیں فرماتے. لہذا حلم اور برداشت کی ضرورت ہے کہ اپنی طبیعتوں میں برداشت پیدا کریں، اس سے پہلے کہ عاجز ہو جائے. عاجز ہو گیا، برداشت کرے گا تو کیا فائدہ؟ اچھی بات یہی ہے کہ اپنے اندر اچھی صفت پیدا کریں، اور اچھی صفت یہ ہے کہ برداشت کی عادت ڈالیں. اور اس کے لیے سب سے اچھا نسخہ یہ ہے جس کو میرے شیخ اور مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کی طبیعتوں میں برداشت ہے ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو. اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیعتوں کی خاصیت ہے کہ طبیعت طبیعت کو چراتی ہے. اسی کو صحبت کہتے ہیں، اور اسی کو کہا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس سے برداشت پیدا ہوگی، حلم پیدا ہوگا. لہذا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ میں اپنے صاحبزادے اور میرے موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ جس میں مرض ہوتا تھا اس کو فرماتے تھے کہ حضرت مولانا مظہر صاحب کے پاس بیٹھا کرو. کیونکہ ان کی طبیعت میں برداشت بہت ہے. ایک صاحب آج کل آتے ہیں خانقاہ میں، گلشن مرکز میں. ان صاحب کے ایک سال پہلے جب آئے نا تو ہیں بڑی عمر کے، 50-55 سے بھی زیادہ، لیکن مزاج ایسا تیز کہ بس بات بھی کرتے ایسے خانقاہ میں بھی. حضرت کے پاس جب آئے ایسے حضرت مسکرا کے ان کے گفتگو فرمائے. ایک برس ہو گیا، اب جب میں ان کو دیکھتا ہوں ایسی طبیعت میں نرمی آ گئی کہ بس. اور یہ وہ صاحب ہیں جو بیوی بچے سب کو چھوڑ دیا انہوں نے. کیوں؟ غصے کی وجہ سے. بیٹے بھی اولاد بھی ڈرتی، بیوی بھی، ایسے کاٹ کھانے کو دوڑنے والے. اور جب آئے تھے تو چہرے پہ بھی غصہ ہی لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اب ماشاءاللہ مسکرانے بھی لگے. یہ ہے صحبتوں کی برکت. اس لیے جس کے اندر غصے کا مرض ہو اس کا علاج کروائے، اس سے پہلے کہ بیٹی کی پٹائی داماد لگا کے اس کو گھر بھیجے اور یہ مولوی صاحب سے بیٹی کے شوہر یعنی داماد کے لیے تعویذ لینے جائے، اس سے پہلے اپنے لیے تعویذ لے لے، اپنا علاج کرا لے، تاکہ کل کلا کو یہ وقت نہ آئے کہ بیوی روتی پھرے اور کہے کہ دیکھو اپنے باپ کو جا کر بولے کہ ابا کیسا ظالم ہے تیرا داماد، میرے ساتھ ایسا کیا. برداشت پیدا کر، تحمل. یہی حال پڑوسی دوستوں کے ساتھ ہے. جس کی طبیعت میں تواضع اور برداشت ہوتی ہے ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے. دیکھیں نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، اللہ اکبر، پڑھیں سنیں. سنتے رہے بچپن سے، پڑھا بھی بیان بھی کیا، لیکن ابھی تک عقل حیران ہے کہ کیا اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ واقعہ کہ ایک شخص کا آپ نے 3 دن انتظار فرمایا. یہ واقعہ سب نے سنا ہے نا، 3 دن ایک جگہ پر تشریف فرما ہو کر اس کا 3 دن انتظار کیا، اور وہ شخص نے غلطی سے وہاں سے گزرا، تب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا. اب ذرا اس کو غور کریں، واقعہ بیان کرنا، سننا، پڑھنا، تو غور کریں کہ انتظار 3 دن کا مطلب 72 گھنٹے. اور ہم لوگوں کا حال یہ کہ 72 گھنٹے تو دور کی بات، 72 منٹ انتظار نہیں کر سکتے، اور 72 منٹ تو دور کی بات شاید 72 سیکنڈ بھی نہ انتظار کر سکے. چند سیکنڈوں میں تو ہمارا مزاج بدلنے لگتا ہے. لیکن اللہ اکبر، سید الانبیاء، سرکار دو جہاں، فخر دو عالم، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جتنے بھی القاب لگائے جو آپ کی عظمت کی شان آنے شان ہے، پھر بھی آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیا اخلاق ہے اللہ اکبر، کیا. اور پھر آنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ وہ آگے چلو بھائی انتظار کا تھا، پھر بھی کوئی ناگواری نہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا حلم، کیا برداشت. یہی تو وہ اخلاق تھے کہ جس نے وہ کفار اور مشرکین مکہ کے پتھر دل، لوہے جیسے دل، پتھر دل. سوچے کہ جن لوگوں کا عالم یہ کہ زندہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ درگور، قبر میں زندہ اتار دینا، کہ وہ بچی رو بھی رہی ہوگی، بلک بھی رہی ہوگی، آنسو بھی ہوں گے، تڑپ بھی رہی ہوگی، لیکن ایسے سخت دل کہ گویا کان پر جو نہیں رینگتی تھی، ایسے دل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نبوت، عشق مولا، نور نبوت اور آپ کے اخلاق نبوت نے ان پتھر دلوں کو کیسا موم کیا، کہ کیا عالم ہوا وہ کہ جب ہجرت کر کے یثرب، جو کہ مدینۃ الرسول بنا، نام ہی اس کا مدینہ پڑا، حالانکہ مدینہ کے نام آنے شہر کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی برکت ہے کہ آپ کے اس جگہ پر قدم مبارک پڑتے ہی اس شہر کا نام مدینہ پڑ گیا، یعنی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مدینہ المنورہ بھی کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ مدینہ المنورہ بھی ہے. منور یعنی نور دینے والا، منورہ خود منور ہے، روشن ہے، لیکن صرف روشن نہیں ہے، روشنی دیتا بھی ہے. اس لیے وہاں قلب کی دنیا بدل جاتی ہے. کیسے نہ ہو، کیسے نہ بدلے، جس کے چپے چپے میں، ذرے ذرے میں، دونوں طرف پہاڑ، جس کے درمیان میں مدینہ، وہ دو پہاڑ، ایک احد کا پہاڑ، ایک دوسرا پہاڑ، جس کے درمیان میں مدینہ شریف کی بستی ہے، جہاں ہر طرف نگاہیں نبوت پڑی ہوں گی، وہ فضا، وہ زمین، وہ دائیں وہ بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، کیا عالم ہوگا. اور عاشق کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ میرے شیخ، میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ مکہ شریف میں مسجد الحرام میں موجود تھے، حضرت نے اوپر نگاہ اٹھائی تو چاند نظر آیا. اب عاشق کو دیکھیے, حضرت والا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے, کعبہ شریف کے قریب تھی وہ جگہ. فرمایا اس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاند دیکھا ہوگا. کیا جی, تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس جگہ سے چاند پر پڑی ہوگی. تو فرمایا کہ اس چاند کے واسطے سے میری نگاہ نگاہ نبوت سے مل رہی ہے. اب آپ بتائیے کیا عجیب بات ہے, عاشق کا ذوق دیکھا آپ نے. تو اب صحابہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کر آئے, انصار مدینہ موجود تھے, مہاجرین ہجرت کر کر آئے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت دیکھیے کہ یہ ہمارے مکان ہے, دو مکان, ایک مکان آپ کا, یہ ہمارا کاروبار ہے, یہ ہماری کھیتی ہے آدھی آپ کی, میری دو بیویاں ہیں, تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں, تم اس سے نکاح کر لو. میرے دوستوں اس واقعے کو نقل کرنا آسان ہے, سننا آسان ہے, ذرا دل دیکھیے ان کا, حوصلہ دیکھیے, ظرف دیکھیے, اعلی ظرفی کہیے, وسعت ظرفی کہیے, کیا کہیں اس. یہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی, کیا اخلاق پیدا ہوئے, اللہ اکبر, کیا اعلی ظرفی کے لفظ بھی بہت ادنا لگ رہا ہے اور وسعت ظرفی کا لفظ بھی بہت تنگ معلوم ہو رہا ہے, اس میں بھی ضیق نظر آ رہا ہے اس وسعت پر. یہ تو تھا انصار کا حال, ادھر مہاجرین کو دیکھیے, اللہ تمہارے مال میں برکت دے, تمہارا گھر, تمہارا مال, تمہارے زوجہ سب تمہیں مبارک ہو, ہمیں بازار کا رستہ بتا دو, ہم خود کھائیں گے, کمائیں گے, مزدوری کریں گے, محنت کریں گے. یعنی تربیت دیکھیے ان کی, سبحان اللہ, ان کے کشادگی دیکھیے کہ گویا کہ دل فرش راہ کر دیا, اور مہاجرین صحابہ کی حیا, حیا دیکھیے, غیرت دیکھیے, عفت, اور دیکھیے کہ کہا نہیں ہم بھی, ہمیں بھی اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے, رستہ بتا دو بازار کا, ہم خود کمائیں گے, چٹنی روٹی کھا لیں گے اور جو ہے سوکھی سوکھی کھائیں گے اور کمائیں گے. دادا اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ, کیسے کیسے صحابہ جو مالدار تھے, اے اس دونوں حضرات کے اخلاص کی برکت تھی, انصار صحابہ, مہاجر صحابہ, ان کے اخلاص کی برکت تھی, تواضع کی برکت تھی, محبت اور اخوت کی برکت تھی, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی وسعت کر دی. اللہ اکبر, یہ ہے اخلاق. دادا تحمل اور برداشت بہت بڑی چیز ہے, یہ صحبتوں سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اپنے کرم سے اور ہم سب کو بھی یہ چیز نصیب فرمائے. غصے میں پاگل ہوئے, غصے کے انجام دیکھے سب, ہم نے اس کو دیکھا, ہر وقت کتنی چوٹیں کھائی, کتنی مصیبتیں برداشت کی, کتنا بعد میں پچھتانا پڑا. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ غضب والا آدمی جو ارادہ انتقام رکھتا ہے, فرماتے ہیں وہ تو ہر وقت جلتا ہی رہتا ہے, اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے نا, چین ملے گا اسے, سکون ملے گا, مل ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر وقت. اور معاف کرنا کیا چیز ہے, سبحان اللہ, معاف کرنے کی برکت کیا ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ بات میں نے اپنے شیخ سے سنی, فرمایا کہ جس اگر کسی آدمی کو مان لو 10 کلو غصہ آیا, اس نے اس کو ضبط کیا, برداشت کیا اور غصے کو جاری نہیں کیا, فرماتے ہیں وہ 10 کلو غصہ اور ارادہ انتقام بھی نہیں رکھا, معاف کر دیا, وہ 10 کلو غصہ 10 کلو نور سے بدل جاتا ہے. وہ دس کلو غصہ دس کلو نور سے بدل جاتا ہے. اب ایک آدمی کو جتنا غصہ آتا ہے, بھلے کسی کو کم آتا ہے, کسی کو زیادہ آتا ہے, کسی کو جلدی آتا ہے, کسی کو دیر سے آتا ہے, لیکن ان میں اچھا اس کو فرمایا کہ جس کو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. یہ باتیں, جلدی آتا ہے جلدی جاتا ہے, بازوں کو جلدی آتا ہے دیر سے جاتا آتا ہے, بازوں کو دیر سے آتا ہے دیر سے جاتا ہے. اور اچھے ہیں وہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ جس کو دیر سے جائے آئے اور جلدی جائے, اس کو پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ صفت اور یہ اچھی خلق ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرما دے. کچھ حالات حاضرہ. نمبر ایک بات, مکہ المکرمہ میں وہ حادثہ جو اس جمعۃ المبارک کو پیش آیا, انتہائی ہر مسلمان کو اس حادثے سے تکلیف ہے, بلکہ اپنے تو کیا غیر بھی تڑپ گئے. اور واقعی نرمی کہ قلب کی نرمی کا تقاضا یہی ہے. تو اس حادثے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی المناک اور افسوسناک اور دردناک حادثہ ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو حجاج کرام کو رنج ہوا, تکلیف ہوئی, اور وہ حجاج کرام اور زائرین حرم اس فیصلے پر, اللہ کے اس فیصلے پر گویا راضی ہیں. انہوں نے گویا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور رضا بالقضاء والا اہتمام کیا, تو اس مصیبت پر ان کو اجر مل رہا ہے اور آئندہ بھی ملے گا. اور اگر کعبہ شریف کا خیال کیا جائے تو گویا کہ اس مصیبت پر ان کو جو اجر ملے گا وہ ایک لاکھ کے برابر ملے گا. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کچھ حجاج کرام اس حادثے کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال فرما گئے اور شہید ہو گئے. ان کے بارے میں بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مومن کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ ان کی موت کا وقت تھا جو آ گیا. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ جب ان کا اجل کا فیصلہ آ گیا, موت کا وقت آ گیا, یہ نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا. لہذا جو موت کا وقت تھا وہ آ گیا, اگر ایسے نہیں تو ویسے بھی جانا تھا. جس پر میں اپنے شیخ کی بات سنایا کرتا ہوں, ایک آدمی کشتی میں سفر کر رہا تھا تو اس کو پانی فوبیا تھا اور کانپ رہا تھا. اس نے ملاح سے ڈرتے کانپتے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں؟ اس نے کہا پانی میں. کہا تمہارے دادا کہاں مرے تھے؟ پانی میں. کہا تمہارے پردادا کا کہاں انتقال ہوا تھا؟ کہا پانی میں. اس نے کہا رے ظالم, اتنے سارے تیرے خاندان کے لوگ پانی میں مرے, تجھے پانی سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا بھائی پانی ہمارا رزق ہے, یہ ہمارا اڑنا بچھونا ہے, یہ ہمارا رزق کا ذریعہ ہے. خاموش. تھوڑی دیر میں اس نے پوچھا کہ جناب کے والد محترم کا کہاں انتقال ہوا تھا؟ کہا گھر میں. دادا کا کہاں انتقال ہوا تھا؟ گھر میں. پر دادا کا کہاں انتقال ہوا تھا؟ جی گھر میں. کہا تمہارے خاندان کے لوگ گھر میں مرے, تمہیں گھر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو کیا بھائی گھر میں رہنے والا نہیں مرتا؟ موت کا ایک وقت ہے, بی ای اوزن تموت, کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کا انتقال ہوگا, لیکن ہمارے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ موت کا وقت تھا وہ آ گیا. چلو اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو گویا کہ ایک چوٹ بھی نہیں لگی ہوتی لیکن وہ انتقال کر گئے اس حادثے سے. اور بعضے ایسے کہ جو شدید زخمی لیکن ان کا انتقال نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہے, کیوں وقت نہیں آیا تھا؟ تو اس حادثے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جن کا وقت تھا پورا تھا وہ دنیا سے چلے گئے. اور اس حادثے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جن کا انتقال ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت ہے کہ جس کا سفر حج میں انتقال ہوا قیامت تک اس کو حج کا اجر ملتا رہے گا. کیسی عجیب بات ہے، کیسے خود بخود سبحان اللہ زبان سے نکل کہ یار سودا کتنا عجیب ہے. جان دی ہوئی انہی کی تھی، میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ یہ شعر اکثر سناتے تھے، جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان تو جانی تھی، اب چلی گئی اور ایسی چلی گئی کہ اب اس پر قیامت تک کے لیے کتنا زبردست پروفٹ مل رہا ہے، ہر سال حج کا ثواب، اور کیا چاہیے. حادثے کا ایک پہلو اور بھی ہے جس کو ایک مفتی صاحب نے بیان کیا، میں اسی کو نقل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس واقعے پر، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے کسی اعمال کی وجہ سے ایسا ہو. وہ فرمائیں کہ قہر خداوندی جو کہ طواف کرنے والے اور حرم شریف میں نماز پڑھنے والوں پر یہ گویا کہ قہر بن کر ٹوٹنا، یہ ایسا تو نہیں کہیں کعبہ شریف کی بے ادبی اور بے تعظیمی کی وجہ سے ہو، کیونکہ اس کے ادب اور احترام ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ، اور اس کی وجہ جو اس زمانے میں سمجھ میں آتی ہے، مشاہدہ اور تجربہ، وہ یہ کہ زائرین حرم، حاضرین حرم، حجاج کرام جس طرح سے کیمرے لیے پھرتے ہیں، تو وہ بجائے وہ جگہ جو کہ ادب کی ہے وہ تو بے ادبی اور ایک تفریقہ معلوم ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی اور بے تعظیمی کا نتیجہ ہو، اور یہ حقیقت میں قہر خداوندی ہو جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اور سنبھلنے کے لیے ایسا ہو. اس لیے حادثے کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس پر ہم بھی استغفار اللہ تعالی سے طلب کرتے ہیں، اور یہی درخواست، لیکن زائد بات ہے کہ استغفار کے لیے شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے. اور اس پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ حاضرین حرم اور زائرین حرم وہ جو ویڈیو بنائی ہوئی ہے، مزے سے ویڈیو اور تصاویر کو شیئر کر رہے ہیں اور اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ یقیناً ایک دکھ کی بات ہے، اور اس چیز سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کو جب حاضری حرم نصیب فرمائے تو اس فتنے سے جو کہ فوٹو کشی کا موبائل کیمروں کے ذریعے سے، اس فتنے سے اللہ تعالی اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب آپ دیکھیے نا کہ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ حاجی صاحب کیمرہ کسی کے ہاتھ میں دیتے یا اس کو کہتے کہ تصویر کھینچو، اب حاجی صاحب کعبہ شریف پیچھے اور یوں کھڑے ہوئے، اب دعا کا رخ تو ادھر ہونا چاہیے، اب یوں کھڑے ہوئے اور وہ تصویر بن رہی ہے، پھر یہ تصویر سب کو شیئر کی جا رہی ہے. اب آپ بتائیے اگر میں اس کے لیے ڈھونگ کا لفظ استعمال کروں کم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ حاجی صاحب یوں کھڑے ہیں؟ اور تصویر، اب اس سے اور زیادہ عجیب زمانہ آ گیا. پہلے تو حاجی صاحب تصویر کھینچنے میں دوسرے کے محتاج تھے، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں. ایک نئی تصویر کا سسٹم آیا، اس کا نام ہے سیلفی. میں نے کہا یہ سیلفی نہیں ہے، یہ سیلفش ہے. سیلفش مانے خود غرض، صحیح ہے نا؟ یعنی بڑا سیلفش آدمی ہے، یہ خود غرض ہے، یعنی خود اب اپنی تصویر کھینچ رہا ہے. کیا عجیب حال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حفاظت فرمائے، اس گناہ سے، اس فتنے سے، مجھ کو بھی اور ہم سب کو، اور مسلمانوں کے دلوں میں کعبہ شریف کی عظمت، ہم سب کے دلوں میں عظمت عطا فرمائے، اور اس گناہ کا گناہ ہونا ہمارے دلوں میں کہ وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، کہ کفر کی کراہیت، فسق کی کراہیت، گناہوں کی کراہیت جن کے دلوں میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے یہ راشدون لوگ ہیں، ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں، صحیح رستے پہ یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو بھی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ حجاج کرام کی حاضری کو قبول بھی فرمائے، اور مغفرت کا ذریعہ بھی بنائے، سفر کو آسان بھی فرمائے، حج کے سفج کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے، اور ان کے لیے تمام مناسک اور اعمال کی ادائیگی میں سہولت بھی ہو، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آج سے ہمارے ہاں ذو الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی، اور ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی گویا کہ قربانی کے ایام اور دن قریب آ رہے ہیں. لہذا بکرا منڈیا اور گائے منڈیا عروج پر جا رہے ہیں، اس لیے بعض حضرات کا ذوق اتنا اچھا ہے کہ بکرا منڈی، بکرے سے زیادہ گائے منڈی کا اتنا اچھا ذوق ہے کہ کوئی رات وہاں حاضری سے خالی نہیں ہونی چاہیے. تو ایسے لوگ کی خدمت میں تو میں کہتا ہوں بھائی، یا تو تم باڑا کھول لو، یا باڑے میں والے سے دوستی کر لو، یا باڑے میں ملازمت کر لو. تم سب 10 دن کیوں، 15 دن کیوں، سارا سال گائے بھینسے دیکھو، اور سارا سال ان جانوروں کے ماڈل چیک کرتے رہو کہ کون سے ماڈل کا جانور ہے، سب اسی 10 دنوں میں کیوں؟ یہ تو بہت تھوڑے سے دن ہیں. سمجھ میں نہیں آتا اتنی محبت ان آخری ایام میں کیوں ٹوٹ پڑتی ہے. چلو جانور لے کر آئے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا، موسم سے بچانے کا اہتمام فکر کرنا، یہ تو ثواب سے خالی نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے بکرا لا کر سارا دن اس کو نہیں کھلایا جاتا، اور جانور کو سارا ٹائم نہیں کھلایا جاتا، کیونکہ جب بکرے کو زیادہ دیر کھلانا تو پھر اس کی دم پہ کپڑا باندھنا پڑتا ہے، زیادہ کھلائیں تو. تو یہ بھی مطلوب نہیں ہے، اس کا مناسب انتظام کریں. جانور کو ہر وقت نہیں کھلایا جاتا، زیادہ سے زیادہ اس کو دن میں 2 دفعہ سے زیادہ نہ کھلائیں، اس سے وہ جانور صحت مند ہوتا ہے. اب ایسا نہیں کہ رائزہ کے ساشے بنا کے جانور کو بھی پلا رہے اور گرائے پوٹر پلائے جائیں، کیونکہ ٹھسایا اتنا کہ اب اس کو بھی 7 اپ پلا رہے ہیں جناب، تاکہ اس کو بھی ڈکا. تو کھانے میں اس کے لیے بھی اعتدال ضروری ہے، اس کی طرح ہمیں بھی ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا، کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی دن محبوب نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کی جائے. لیکن کون سے دن؟ من عشری ذی الحجہ، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ایک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. یہ 10 دن، البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس سے مراد 9 دن ہے، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ، 10ویں کو روزہ رکھنا حرام ہے جو کہ عید کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو ایک ایک روزے کا اجر ایک سال کے روزے کے برابر. اور عرفہ کے بارے میں, یوم العرفہ کے بارے میں دوسری رسی شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ, کہ میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ, کہ میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں. گویا کہ ایک تو اجر یہ ملا کہ ایک سال کے روزے کا اجر اور ثواب ملے گا, ایک سے لے کر نو تک, نوا بھی داخل ہے. البتہ نوے کے لیے ایک پلس اور چیز ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس جو دوسری حدیث میں تو پہلی حدیث شریف کی نفی نہیں کی, تو پتہ چلا کہ ایک سال روزے کا ثواب تو ملے گا. اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اور یہ امید ہے کہ گزشتہ برس کے گناہوں کی کفارہ بنے گا اور آئندہ برس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. یعنی گویا دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. اور ایک اصول اور قاعدہ یاد کر لیجئے, ایک فارمولا, احادیث مبارکہ میں جتنے اعمال آئے ہیں کہ جن میں یہ بات ہو کہ فلاں عمل گناہوں کا کفارہ ہے, جیسے اوابین کی نماز ہے کہ اوابین کی چھ رکعات پڑھنے سے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اس سے مراد افضل تو یہ ہے کہ دو سنت کے بعد چھ رکعت پڑھے. اگر کوئی یہ کرتا ہے تو ماشاءاللہ, لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفاظ حدیث شریف فرماتے ہیں کہ بعد صلاۃ المکتوبہ, کہ جس نے فرض نماز کے بعد چھ رکعت پڑھ لی تو وہ اوابین ہو گئی. تو میرے شیخ فرماتے تھے اتنا آسان کہ دو سنت دو نفل تو پڑھتے ہی ہو, چار رکعت تو ہو گئی, صرف دو رکعت کی بات ہے. فرمایا دو رکعت پڑھ لو وہ فضیلت لے لو. تو اس سے مراد یاد رکھیے گا گناہ صغیرہ ہیں, لہذا چاہے وہ اس حدیث شریف میں ہو یا جملہ حدیث مبارکہ میں جہاں کہیں کسی عمل پر ذکر آیا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو اس سے یہ فارمولا اور قاعدہ یاد رکھیے گا, اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. اور بڑے گناہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور توبہ کی پہلی شرط یہی ہے, وہ کیا, کہ گناہ سے دور ہو جائے. مثلا ایک صاحب ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اللہ معاف کرے, توبہ توبہ, کیا زمانہ آ گیا, کتنے بےہودہ پروگرام آتے ہیں اس میں, استغفر اللہ. تو میرے شیخ فرماتے تو ایسے استغفار کو تو خود استغفار کی ضرورت ہے, اس استغفر اللہ کو تو خود بھی استغفر اللہ کی ضرورت ہے. ارے مولانا صاحب کیا بتاؤں, توبہ توبہ, مال میں ایسی توفہ اوریانی ہوتی ہے اللہ کی پناہ, میں نے خود دیکھا. بلکہ اس کو اور کیوں کہیے, بلاغت میں کہتے ہیں اللہ معاف کرے میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا. تو بھائی ان آنکھوں کو گناہگار کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میرے دوستو, گناہ کبیرہ, گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور سب سے بڑھ کر یعنی وہ گناہ سے الگ جب تک نہیں ہوگا, مثلا داڑھی نہیں ہے, جب تک داڑھی نہ رکھے گا, داڑھی نہ چھوڑے گا, بلکہ رکھنا تو کیا, داڑھی جب تک چھوڑ دے گا بس اس گناہ سے توبہ ہوگی. اب وہ داڑھی کے بڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے, کسی کی دو دن میں بڑھ کے پوری ایک مٹھی ہو جائے یا کسی کی دو سال میں بھی نہ پوری ہو, کوئی بات نہیں, بس کینچی دور رکھے. ایسا نہیں مولوی صاحب شکایت کر رہے کہ عجیب بات ہے, میں چھوٹی چھوٹی کینچی لگاتا ہوں پھر بھی داڑھی پوری نہیں ہو رہی. اتنے بھی سادہ لوگ ہوتے ہیں نا. تو یہ ہے گناہ کبیرہ سے توبہ. تو نو دن کی یہ فضیلت سمجھ میں آ گئی نا, روز دن رہ جائے اس کے روزے کی قیمت, ایک روزے کی قیمت ایک سال کے برابر.
سبحان اللہ. اور نبی کے روزے کی قیمت ایک سال پلس گزشتہ برس کے لیے اور آئندہ برس کے لیے کفارہ سیاح.
لٹنے کے دن ہے نا, یہ تو ہو گیا دن کی بات. اور رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات میں شب قدر کا ثواب ملے گا.
شب قدر کی فضیلت, ایک ہزار رکعت سے زیادہ, ایک ہزار مہینے سے زیادہ, خیر من الف شہر, ایک ہزار مہینے سے زیادہ, 83 سال 4 مہینے سے زیادہ.
اللہ اکبر, یہ فضیلت ایک ایک رات میں ملے گی. اس لیے میں نے عرض کیا, بعض لوگوں کو یہ اشکال ہو گیا کہ یہ جو الفاظ حدیث ہے میں کہ ما من ایام احب الی اللہ, اس سے بعضوں کو اشکال یہ ہو گیا کہ یہ راتیں شب رمضان شریف سے بھی بڑھ گئی. ایسا نہیں ہے, کیونکہ شب رمضان شریف کے جو آخری عشرہ ہے اس میں شب قدر ہے. تو میں نے یہ بات عرض کی تھی, وہاں شب قدر خود موجود ہے اور یہاں شب قدر کی فضیلت ہے. وہ ایک جگہ کہے کہ بادشاہ کے پاس بیٹھنے کا ثواب ملے گا اور ایک جگہ بادشاہ خود موجود ہو. یعنی اس کی یوں مثال سمجھے کہ نبی تاریخ کو سب کے سب حاجی جو ہے چلے جاتے ہیں عرفات کے میدان میں اور اللہ تعالی کی گویا کہ رحمت کا خیمہ وہاں لگ گیا. اب شاہی فیصلے وہاں سے جاری ہو گئے اور ایک آدمی جو ہے وہ آ گیا بیت اللہ میں, ایک حاجی وہاں آ گیا کہ اب میں خوب کعبہ شریف سے چپٹوں گا. تو بیت اللہ تو ہے لیکن رب البیت وہاں ہے, حاجیوں کے لیے رب البیت اب عرفات میں ہے. اب بادشاہ محل سے نکل کر کسی سڑک پر اس نے خیمہ لگا دیا کہ آؤ بھائی کیا جو کسی کو امداد چاہیے لو. ایک آدمی کہے نہیں میں تو شاہی محل سے لوں گا. تو بیٹا شاہی محل بادشاہ کا محل تو ہے لیکن بادشاہ وہاں پر موجود ہے. تو اس لیے شب قدر جہاں پر ہے وہ مہینے کی تو کیا بات, وہ عشرے کی تو کیا بات, وہاں فضیلت ہے اور وہاں شب قدر خود موجود ہے. اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بہرحال ایک ایک رات کی بڑی قیمت ہے, ایک ہزار مہینے سے زیادہ. اور یقیناً یہ فضیلت بیل کے ماڈل چیک کرنے سے نہیں ملے گی کہ یار ذرا بتانا ہے کتنے من کا جانور ہے. یقین جانے میری عمر چاند کے اعتبار سے 43 سے زیادہ ہونا ہے لیکن مجھے آج تک نہیں پتا کہ جانور کو دیکھ کے بتا سکوں کتنے من کا ہوگا یا بکرے کو دیکھ کے بتا سکوں کتنے کلو کا ہوگا. لیکن حیران ہو گئے دیکھ کے کہ میری آدھی عمر سے بھی کم والے وہ ماشاءاللہ اتنے ماہر ہو گئے کہ دیکھ کر بتا دیتے کہ خود بھی ماشاءاللہ اچھے تگڑے بیل جیسا ہے, خود دوسرے کو بھی دیکھ کر بیل کو بھی دیکھ کر بتا دیتے کتنے من کا ہے. چلو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن میرے پیارے دوستو سمجھانے کے لیے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ راتیں گوانے کے لیے نہیں ہیں, کمانے کے لیے ہیں, ہے نا. اور اس کا سب سے مستحسن اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جتنے کام ہو سکے عشاء سے پہلے نپٹا لے, یا جو ضروری کام ہو عشاء کے بعد اس کو رکھیں اور سونے کی فکر کریں. کیونکہ سونے والا آدمی اگر عبادت نہ بھی کرے گا تو کم سے کم گناہ سے محفوظ رہے گا, اور گناہ سے محفوظ رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے ان ایام کو ایسے نہ لگایا جائے, ان راتوں کے ساتھ یہ کام نہ کیا جائے کہ جس میں ہم اپنے وقت کو گائے منڈی میں وہاں گزارے. ضرورت کے لیے جائے, ہو سکتا ہے انہیں راتوں میں کسی کی ضرورت آ جائے. انسان ہوتا ہے اپنا حساب کتاب دیکھتا ہے, کسی سے پیسے آنے ہوتے ہیں وہ کبھی آتے ہیں تو وہ پھر کبھی طبیعت یہ ہوتی ہے. تو بہرحال اس انتظام میں تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا, لیکن اپنا اوڑھنا بچھونا منڈی کو نہ بنائے. اور ان ایام سے فائدہ اٹھایا جائے, اور وہ فائدہ یہ اٹھایا جائے کہ شب قدر کی فضیلت لینی ہے تو کیا کرنا چاہیے.
اور کچھ نہ کرے تو اتنا ہی کر لے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو ساری رات عبادت کا اجر اور ثواب ملے گا. تو کم سے کم اس کی محنت کریں تاکہ ان رات سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. ہونا تو چلو یہ تھا کہ دو رکعت صلاۃ الحجہ صلاۃ التوبہ تہجد پڑھ لیتا, رات کو پڑھ لے, سونے سے پہلے پڑھ لے, صبح سویرے اٹھ جائے تب پڑھ لے, ہونا تو یہ چاہیے. لیکن کم سے کم اتنا تو کرے کہ عشاء اور فجر کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے تاکہ, اور رات کو بغیر کسی لغو اور فضول کام میں لگے سونے کی کرے. یہی بات اپنے گھر والوں کو سمجھائیں, ان کو بھی اس بات پر راضی کرے کہ سو جاؤ تاکہ اس رات کی فضیلت ہم کو مل جائے. اور ایک بات جو میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, کہ تمہارا اللہ تعالیٰ تک ہرگز نہیں پہنچتا نہ گوشت اور نہ خون, بلکہ وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تقوی کا ترجمہ یا مفسرین نے اخلاص سے کیا ہے, تمہارا اخلاص وہاں پہنچے گا. اور اخلاص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جانور مہنگا ہو, اس لیے میں نے تو یہ بات بھی عرض کی تھی کہ سوال یہ آتا ہے کہ یہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے محلے بھر کے جانوروں کے بارے میں کہ تم نے کتنے کا لیا, کیا ضرورت ہے؟ سپٹمبر کا مہینہ ہے, انکم ٹیکس جمع ہونے کا زمانہ ہے, تو کیا ٹیکس آفیسر لگا ہوا ہے کیا؟ کہ ساری ٹیکس والوں کو رپورٹ دینی ہے کہ کس نے جانور کتنے کا خریدا, یہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا؟ کیا ضرورت ہے اس سوال کے؟ اول تو پوچھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اگر اس نے پوچھا کہ ترجیحن ہے اور مقابلے بازی, تو یہ تو اور فضول بات ہے, کیونکہ اخلاص ہے. اور میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ کسی اور جگہ پر کہ جو بیچارہ غریب آدمی جو اپنا جانور کمزور سا لے آتا ہے نا, پہلی بات تو کوشش کرتا ہے کوئی پوچھے ہی نہیں کہ کتنے کا لیا, کیوں بیچارے کا منہ نے وہ کہتا ہے یار میں کیا قیمت بتاؤں گا کہ 32,000 روپے کی گائے لے کے آئے ہو جس میں گوشت مجھے نہیں نظر آ رہا, لوگوں کو کیا نظر آئے گا, اور جس کی پسلیاں کی نہیں جا رہی ہے. لیکن وہ بیچارہ اپنی حیثیت کے موافق لایا, اس کے حصے ہیں, اس کی ہے ضرورت ہے. اب اس کا جو دل ٹوٹا ہوا ہے نا, وہ کہہ رہا بس یہی ٹوٹا ہے کہ اللہ میں نے تو اپنی حیثیت کی موافق کر لیا, بس آپ اس کو اپنے کرم سے قبول فرمائیے. تو اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر نہ جانے کیا اللہ کی رحمتیں برسیں گی. اور اگر ہم نے اپنے جانور لے کر اس پر ناز کیا کہ دیکھو میں 5,00,000 روپے کا بیل لے کے آیا ہوں یا 10,00,000 روپے کا بیل لے کے آیا ہوں, تو پھر ناز اس گویا 10,00,000 اور بیل کی باڈی پر ہے, تو عبادت پر تو نہ ہوا نا. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص کے لیے ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے. ہاں کسی کی حیثیت ہے, لیکن پھر بھی میں تو یہی کہوں گا کہ اتنے لاکھوں روپے اس پر خرچ کرنے کے بجائے ایک اچھا جانور بے شک لے لیں. اپنی حیثیت ہے اچھا جانور لے, بلکہ اس پر تو یہ ترغیب دی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم ایسا کرو, امت کو چاہیے کہ جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے, صحابیات کی طرف سے, صحابہ کی طرف سے, امہات المومنین کی طرف سے, اللہ والوں کی طرف سے. حکیم الامت تو بہشتی زمر میں اتنا تک فرماتے اپنے پیر کی طرف سے, اپنے ماں باپ, اپنے دادا دادی, نانا نانی, حیثیت ہے ماشاءاللہ کرے, کیونکہ کمانے کے دن ہے, اجر و ثواب پہنچائے. ہاں البتہ یہ لفظ نہ بولے کہ یہ بکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہے, ایسے نہ کہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہے، ایسے نہ بولے ان کے نام کا ہے، کیونکہ نام صرف اللہ کا ہوگا. کہنے کا بھی اصل میں یہ ہے، وہ بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ وہ قربانی میری طرف سے ہی ہوگی. یعنی اگر میں نے قربانی کی نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اصل میں وہ میری ہی طرف سے ہوگی، لیکن وہ جو ان کی طرف سے کرنے کے معنی یہ کہ وہ ثواب مجھے ملا، میں نے امید رکھی کہ وہ اللہ نے قبول کیا، اس کا ثواب مجھے ملا، وہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ادب سے پیش کر دیا. یعنی اس کو ایصال ثواب کہیں گے، ٹرانسفر آف ثواب کہیں گے، سمجھ آئے گی نا، بیلنس ٹرانسفر ہو گیا، یہ ثواب کا بیلنس ملا وہ آگے ٹرانسفر کر دیا، اصل میں وہ یہ ہے. لیکن اس کے لیے یہ الفاظ بولنے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن یوں نہ کہے کہ آپ کے نام کی ہے، یہ قربانی صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے. اور یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کیا کہ قل ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز میری قربانی للہ، صرف اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے. لہذا یوں نہ کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہے، ایسے نہ کہے، بلکہ یوں کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وہ ان کے ثواب کی خاطر میں نے کی ہے، اور یہ واقعی آپ کی محبت کا حق ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی گنجائش بھی دی ہے، ان کے لیے ہے بھی محبت کا حق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی فرمائی. ٹھیک ہے نا جناب؟ بس آخری بات، اور وہ آخری بات یہ کہ شب قدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور اس رات کو بھی نسبت شب قدر سے دی، تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں بھی یہ دعا بھی پڑھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ شب قدر کو اور معافی کا ایک جوڑ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں معافی کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا، یہی دعا سکھائی کہ معافی مانگو معافی. کتنا عجیب مضمون کہ اللہم انک عفو کریم، بہت معاف کرنے والے، بار بار معاف کرنے والے، اور کریم بھی ہیں، نالائق کو لائق بنا دیتے ہیں. اور معافی کا عمل آپ کا پسندیدہ عمل ہے، تو حب العفو آپ پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. لہذا یہ بھی ایک اچھا معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی طرف چونکہ نسبت کی، تو اگر اس دعا کو اس میں مانگا جائے کہ اس دعا کہ معافی مانگے اس زمانے میں، کہ معافی مانگنے کی راتیں ہیں، گویا کہ اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں اور معافی مانگنے کی راتیں ہیں، کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بھی مانگے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ جو چند گزارشات کی ہیں اس پر مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی، ہماری قربانی، ہمارے حج کو اور ہمارے اعمال کو اللہ قبول بھی فرمائے اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، گناہوں کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا، تقوی کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، نیک اعمال میں زیادتی کا ذریعہ بنا، مغفرت و معافی کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ جو مکہ شریف میں جو حادثہ ہوا، جن حجاج اکرام کو تکلیف پہنچی موت کی صورت میں یا زخموں کی صورت میں، یا اللہ ہم سب کی ان کی مغفرت بے حساب فرما، ان کے یا اللہ تعالی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور یا اللہ جو مصیبت آئی اس کا بہترین جزا اور اجر، اور ان کے دلوں کو اپنی محبت سے مالا مال فرما، رضا بالقضاء
اور یا اللہ تعالی آپ کے فیصلے پر راضی رہنے کی تجلی ان کے دلوں پر نازل فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے قلوب کو اپنی محبت عطا فرما, تقوی والی زندگی عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما, ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا, بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما بردار بنا. یا اللہ جو بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ان کو اچھے رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرے کے قابل ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں ان یا اللہ ان کی مدد فرما, نیک صالح بیوی عطا فرما, ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا, چھوٹوں پر شفیق و مہربان فرما, جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما, جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ان کو فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے شہر میں امن کو قائم فرما, مکمل امن قائم فرما. یا اللہ ہماری جان ہمارے مال ہماری آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی گھر والوں کی اولادوں کی حفاظت فرما, ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دینی خادموں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے شہروں کی ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما, ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ حجاج اکرام کے لیے حج کو آسان فرما قبول فرما, ہر قسم کے شر سے فتنے سے اللہ حفاظت فرما, امن سے یا اللہ اور سکون سے سنت کے مطابق ان حضرات کو حج کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس میں بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما, اور ہمارے قربانیوں کو ہمارے اعمال کو ہمارے اللہ عبادت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کتاب بھی لیتے ہوئے جائیے گا, آپ کے لیے تحفہ ہے کتاب کا.